ملکی و عالمی حالات میں چند موضوعات ہیں. اور کچھ مناسبتیں ہیں جن میں سب سے اہم مناسبت جو گزشتہ ہفتے کی ہے وہ روزے مبعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. 27 رجب المرجب پاکستان کی تقویم اور افق کے مطابق گزشتہ روز. بہت ہی عظیم دن ہے یہ مومنین کے لیے, زمین کے لیے, ادیان کے لیے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, فرمان سے, اذن سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بے نبوت و رسالت ہوئے, اور اس بعثت کے صدقے میں اور طفیل میں بشریت کو خدا نے ہدایت کا وہ ذخیرہ عطا کیا جو سابقہ انبیاء سے تکمیل ہوتا ہوا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے. کہ یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے, ہر چند تاریخی الجھنوں کی وجہ سے عموماً مسلمین اس کو شب معراج کے طور پر منعقد کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ ماجرا ہے, واقعہ ہے معراج کا. اور یہ بعثت کا روز ہے, روز مبعث ہے, روز نزول قرآن ہے, اور ایک مسلسل بعثت جو رسول اللہ کی بعثت سے آغاز ہوتی ہے اور امت کی بعثت تک جس کو پہنچنا ہے اس کا تقاضا کرتا ہے یہ دن. وہ روز جو بے خبری کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, ناآگاہی کی وجہ سے ہم بالکل معمول کے دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں, بلکہ معمول کے دنوں سے بھی بدتر انداز میں اسے گزار دیتے ہیں. اگر جشن بھی جوش جشن ہو تو اسی دن جچتا ہے, عید کا جشن ہو تو اسی دن کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. چونکہ باقی آیات ہیں جیسے عید فطر ہے و عید قربان ہے, لیکن روز مبعث کی طرح اتنا عمیق و گہرا فلسفہ ان کے پیچھے بھی موجود نہیں ہے, باوجود اس کے کہ وہ بھی بہت عظیم ایام ہیں, ایام اللہ ہیں وہ بھی, لیکن مبعث کے برابر نہیں ہے, کوئی دن نہیں ہے جس دن آغاز ہوتا ہے باقاعدہ ہدایت کا, نزول کا آغاز ہوتا ہے, اور جس دن غفلت سے, موت سے معاشرے کو اٹھایا جاتا ہے, زندہ کیا جاتا ہے. دو بعثتیں ہیں جو بہت عظیم ہیں. ایک بعثت حشر ہے, یوم البعث, جس دن سب بشریت کو اٹھایا جائے گا موت کے بعد, اور ایک بعثت رسول اللہ ہے اور بعثت امت ہے کہ یہ عظیم دن ہے جس دن بشریت کو بیدار کیا جائے, جگایا جائے, ہوشیار کیا جائے, ضلالت و جہالت سے نکالا جائے اور غفلت سے نکال کر اس کو آگاہی و شعور دیا جائے. یہ بہت عظیم مناسبت ہے. دوسری مناسبت جو گزر چکی ہے وہ بھی رجب کے آخری عشرے کے اندر ہے, وہ 25 رجب المرجب ہے, روز شہادت امام ہفتم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والسلام. کہ یہ مناسبت بھی رسومات میں اور فقط سوگ میں گزار دیتے ہیں ہم, چونکہ عموماً بالعموم مسلمین ان مناسبتوں کے قائل ہی نہیں ہیں, معتقد نہیں ہیں, بعض آشنا نہیں ہیں. شیعہ مومنین آشنا ہیں, آگاہ ہیں, لیکن صرف رسومات میں گزار دیتے ہیں, اور وہ بھی صرف سوگ کی رسومات کہ مجلس سے سوگ کر لیتے ہیں اگر یاد ہو, پتہ ہو ان کو, اور مجلس سوگ میں بھی رسوماتی شعر شاعری تکرار کر کے یا خطبہ خطابت تکرار کر کے, تکراری قصے بیان کر کے، تکراری گفتگو کر کے جو بارہا سن چکے ہیں اسی کو ریپیٹ کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج کی شہادت کا دن بھی بہت اچھے طریقے سے گزار دیا، جشن کے رسومات علیحدہ بنا لی ہیں، سوگ کی رسومات علیحدہ بنا لی ہیں، اور دونوں موقع رسومات سے طے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ایام جن میں معصومین علیہ السلام کی ولادت یا شہادت ہے یہ بہت اہم ایام ہیں، یہ بھی در حقیقت بیداری امت، آگاہی امت اور احیاء امر امامت کے لیے ہیں، جس کا خود معصومین علیہ السلام نے عنوان ذکر فرمایا ہے، احیاء امر امامت، کہ ان ایام جو منصوب ہیں آئمہ ہدا علیہ السلام سے امامت کو احیاء کرو، امامت کو فراموش کر کے اور امام کے لیے سوگ کرنا، یہ ایک ایسی رسم ہے جو دین ہے، ہم نے خود بنا لیا ہے اپنے لیے، امامت فراموش اور امام کے لیے سوگ، اور سوگ بھی پیشہ ورانہ سوگ، پیشہ وری کا سوگ ہے کہ باقاعدہ طور پر پیشہ ور ذاکر ہائر کیا جاتا ہے، کرائے پہ لایا جاتا ہے، سوگ ہے یہ، رلانے والا کرائے پہ لائے ہو، آپ کیسے سوگوار ہو کہ آپ کو رلانے کے لیے بھی کرائے کا بندہ چاہیے، جس کو لاکھوں روپیہ دو آ کے امام ہفتم کی مصیبت پڑے، مصائب پڑے، آپ روئیں، وہ پیسے لے اور آپ روئیں، یہ اگر سابقہ لوگ کرتے تھے تو آج کی نسل، آگاہ نسل، باشعور نسل، اسے تو نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے امام پر رونے کے لیے کرائے کا نو اگر لوں، کرائے کا ذاکر لوں، کرائے کا خطیب لوں، کرائے پہ رونا رلانا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کیسی عزاداری ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا ہے، چونکہ ادھر کرایہ کم ملتا تھا، ادھر کرایہ زیادہ ملتا ہے، ادھر کوئی محنت کر کے کوئی چیز پیش کرو تو تھوڑا بہت کرایہ ملتا ہے، ادھر کوئی اینشنٹ بول دو اس کا بھی کرایہ ملتا ہے، یہ قوم اس مزاج کی ہے نفسیاتی طور پر، یہ نہیں ہے شان آئمہ کہ ہم 13 رجب کو مجرا قرار لیں، کرائے پہ عورتیں لے آئیں نچائیں، کس قدر افسوسناک بات ہے، اسی لاہور کے اندر عورتوں کی تصاویر کے ساتھ رقاصہ عورتوں کے رقص کی حالت میں برہنہ تصویروں کے ساتھ جشن مولود کعبہ کا بینر لگا ہوا ہے بڑا، جو بعض جگہ شاید لوگوں نے اتروایا ہے مومنین نے جا کر، لیکن عموماً دیکھ کے افسوس کر لیتے ہیں لیکن اس منظر سے گزر جاتے ہیں، یہ جشن ہیں جو رقاصوں کے ناچ گانے سے برپا کیے جائیں، اور پیشہ ور کرائے کے مصائب خانوں سے، شہنشاہ مصائب سے مصائب پڑھوائے جائیں حضرت موسیٰ کاظم کے، تاکہ موسیٰ کاظم کے شیعوں کو رونا آ جائے، اعلیٰ درجے کی سر چاہیے تاکہ شیعہ کو رونا آ جائے، شیعہ کتنا سخت دل ہو گیا ہے، کیوں اتنا سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اس کو رلانے کے لیے بھی بڑا پائے کا ایک ماہر ایکسپرٹ آئے کرائے کا، جو لاکھوں روپے لے کے اور داستان غم بیان کرے تاکہ اس کو رونا آ جائے، اس حالت سے تشیع کو نکلنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے شایع نشان، نہ تشیع کے، نہ آئمہ کے، نہ مکتب امامت کے، یہ دن سنجیدگی کے دن ہیں، معرفت کے دن ہیں، آگاہی کے دن ہیں، بیداری کے دن ہیں، اور عہد کے دن ہیں، تعہد کے دن ہیں، یوم العہد ہیں، یہ عہد نہیں کرتے، چونکہ ایک پانڈ کیسے آ کے عہد کروائے ہم سے، کرائے کا شاہ صاحب بانی مجلس ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوٹے سے مونچھیں پیلی ہو گئی ہیں ان کی، اوپر کرائے کا آ کے بیٹھا ہوا ہے ماہر، اور یہ بار بار شاہ صاحب کو جد کے مصائب یاد دلا رہا ہے، شاہ صاحب، شاہ جی، تیرے جد کے مصائب پڑھ رہا ہوں، تیرے فلاں کا بات کر رہا ہوں۔ یہ شاہ جی اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی جد کی مصیبت کے لیے کرائے کا بندہ بلانا پڑا ہے۔ جب ہمارا اپنا کوئی عزیز گھر میں فوت ہوتا ہے تو ہم کرائے کے نوا خان بناتے ہیں، کرائے کا کوئی ذاکر بلاتے ہیں کہ رو تاکہ میں اپنے بیٹے پہ روں، اپنے باپ پہ رونا آئے مجھے۔ اگر سچے ہیں، دکھ ہے، تو بغیر کرائے کے لوگوں کے، کرائے کی مجلسوں کے بغیر رو کے دکھاؤ اپنے امام کے لیے، امام حسین کے لیے کبھی خلوت میں رو کے دکھاؤ، صرف امام حسین کو یاد کر کے رو۔ آپ کو رلانے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنی دیگیں پکانی پڑتی ہیں، کتنا ماحول بنانا پڑتا ہے، کتنا مہنگا سریلا آرٹسٹ بلانا پڑتا ہے، وہ آ کر جب دکھیا سریں لگاتا ہے پھر شاہ صاحب کی آنکھوں میں نمی آتی ہے۔ عہد کے دن ہیں، اگر عہد کریں تو پھر نو اگر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان دائمن اس سوگ میں مبتلا رہتا ہے، دائمن ہو جاتا ہے، دائم العزا ہے۔ وہ عزا کس کی ہے؟ وہ عزا یہ ہے کہ خدا نے جو منصب امامت کا ان ہستیوں کے لیے مقرر کیا تھا وہ ان کے زمانے میں بھی لاگو نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا، آج بھی نافذ نہیں ہے۔ یہ سوگ ہے، یہ اصل عزا ہے۔ اس عزا کو متذکر رہیں۔ آج 28 رجب المرجب ہے، اور آج بھی بہت عظیم دن ہے، 28 رجب المرجب، یہ روز عظیمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی مزاحمت امام حسین کا دن آج ہے، آج یوم المزاحمت ہے 28 رجب شیعوں کے لیے، مسلمین کے لیے، طاغوت کے خلاف اعلان ہے، خروج ہے، یوم الخروج، آغاز ہے مزاحمت کا امام حسین علیہ السلام کو۔ ظاہراً 26 رجب کو دربار میں طلب کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنی مزاحمت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہمارے لیے یہ بھی سوگ کا ہی دن ہے، یعنی یہ بھی کوئی پیشہ ور آئے 28 رجب کو ہمیں رلا دے آ کر۔ عزیز من، یہ بھی عہد کا دن ہے، یہ ایک ندا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس ندا میں ہم قدم ہونے کا دن ہے، اس مزاحمت کا جز بننے کا دن ہے۔ 28 رجب بھی بہت اہم ہے اگر اس کو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور اس دید سے دیکھا جائے جو شہدائے کربلا کے مد نظر تھی۔ یہ مناسبتیں تھیں، اور بعض حالات ہیں، حالات میں ملکی حالات، پاکستان کے جس طرح باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو ایک ناپائیداری کے حالت میں رکھا گیا ہے، اور اس کو اسی حالت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے، ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جو ملکی معیشت کے لیے، ملکی اقتصاد کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے، ملکی امنیت کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ، ایسے اقدامات کرنے سے ذرا کوئی جھجک دریغ کسی کو نہیں ہے، اور حکومت سب سے پیش پیش ہے۔ مہنگائی بہت شدت کے ساتھ یہ دیو مہنگائی کا بپھرا ہوا ہے اس وقت پاکستانیوں کو پائمال کرنے کے لیے. ایک طرف سے معیشت کا دیوالیہ ہے, ملکی معیشت کا, جس کا عوام کے اوپر اثر ہے, اور دوسری طرف سے عوام کے اوپر مہنگائی کا بھی یہ دیو چھوڑ دیا گیا ہے. یہ وحشی سرکش مہنگائی, کمر شکن, جو انسان کے لیے روزمرہ زندگی کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے. عموماً مہنگائی ہوتی ہے, لیکن ایام ہوتے ہیں خاص, جب بجٹ پیش ہوتا ہے, سابقہ سال گزرتا ہے, نیا سال شروع ہوتا ہے, نیا مالی سال, اس وقت حساب کتاب لگایا جاتا ہے اور نئی درآمد اور نئے خرچے محاسبات کے ذریعے سے متعین ہوتے ہیں. تو کچھ اوپر نیچے قیمتیں, کچھ چیزیں سستی کی جاتی ہیں بجٹ میں, کچھ چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں, ایک توازن قائم کیا جاتا ہے. لیکن یہاں کسی حساب کے بغیر روزانہ کی بنیاد پر ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بھی اس حکومت کا اعزاز ہے کہ چھپا کے مہنگائی نہیں کر رہے, بلکہ اعلان کر کے, چیلنج کر کے لوگوں کو, عوام کو چیلنج کر کے مہنگائی بڑھا رہے ہیں. وزیر خزانہ کا باقاعدہ بیان ہے کہ اتنی مہنگائی کریں گے ہم کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. ابھی تک وزیر خزانہ ناکام رہے ہیں, چونکہ لوگوں نے ابھی چیخنا شروع نہیں کیا ہے. تیل کی قیمتیں بلا وجہ بڑھا دیں اس وجہ سے کہ چیخیں نکالنی ہیں, اور ابھی تک پاکستانی نہیں چیخ رہے. جس طرح کچھ ہوتے ہیں نا لوگ جو رو رو کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, مجالس میں بھی ہوتا ہے, وہ مجالس ان میں دن بھر مجلس ہوتی ہے, اور بڑے بڑے مصائب, کرائے کے مصیبت پڑنے والے اور مصائب پہ رلانے والے, فیسوں پہ یہ اتنا رلاتے ہیں, کوہرام برپا کرتے ہیں, ایسے مضمون گھڑتے ہیں یہ کہ پتھر کے بھی آنسو نکال دیتے ہیں, چیلنج بھی کرتے ہیں کہ تم کیا ہو, میں تو پتھر کے بھی آنسو نکال دیتا ہوں, اور نکالتے ہیں. ایک مولانا صاحب, خدا رحمت کرے انہیں, وہ ایک ذاکر کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جب مجلس پڑھتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ جھوٹ پڑ رہا ہے سارا, لیکن اس کے باوجود مجھے رونا آتا ہے اس کے مصائب میں. یقین ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے سارا, پھر بھی میں روتا ہوں اس کے مصائب میں, کیونکہ وہ اتنی دکھیا انداز سے پڑھتا ہے, آواز اس کی اتنی دکھیا ہے کہ انسان کے آنسو چڑھاتے ہیں. وہ یہ دن بھر مجلس ہوتی ہے, مصائب پڑھتے ہیں, پھر خشک ہو جاتے ہیں آنسو. بعد والے ذاکر کو بہت مشکل ہوتی ہے, چونکہ پہلے والے نے رلا رلا کے آنسو خشک کر دیے ہیں. یا جن گھروں میں ماتم سوگ ہوتا ہے, وہاں عورتیں یا رشتہ دار روتے ہیں, ابتدا میں جب خبر نہیں ہوتی ہے, تازہ ہوتی ہے, روتے ہیں, کافی روتے ہیں, شدت سے روتے ہیں, پھر آنسو خشک ہو جاتے ہیں ان کے, پھر رونا نہیں آتا انہیں. نہ کہ دکھ نہیں ہے, دکھ ہے, آنسو نہیں نکل رہے, چونکہ خشک ہو گئے, اتنا ہی ہوتا ہے گنجائش آنکھوں کے اندر رونے کے لیے, مسلسل نہیں رو سکتی آنکھ. اسی طرح پاکستانیوں کی چیخنے کی چیخیں خشک ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ابھی آوازیں نہیں نکلتی ہیں, چونکہ سابقہ دور زندگی نے ان کو صبور بنا دیا ہے. اور وزیر خزانہ کا چیلنج ابھی تک کامیاب ہے. انہوں نے کہا تھا میں چیخیں نکالوں گا, چیخیں نکالنے والی مہنگائی کر دی ہے, لیکن عوام ابھی چیخے نہیں ہیں. ساتھ ہی مشاور ہیں اقتصادی ملک کے اندر, یہ اسپیشل منگوائے گئے ہیں باہر سے, اور انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ اصل مہنگائی جو ہونی ہے وہ ابھی نہیں آئی, یہ جو مہنگائی ہے جون سے پہلے پہلے, یہ اصل مہنگائی نہیں ہے. ان سے نا وہ میڈیا کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ غلط فضا نہ بناؤ, یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ ویسے حالات کے تقاضے کے مطابق ہو رہی ہے, اصل مہنگائی یہ نہیں ہے, اصل مہنگائی جون میں آئے گی جب بجٹ لائیں گے ہم, اور اس وقت پتہ چلے گا آپ کو کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. اور وزراء بیان دیتے ہیں کہ یہ جو پہلی حکومتوں میں کم مہنگائی تھی تو انہوں نے خیانت کی ہے ملک کے ساتھ، پیسے کا انہوں نے ریٹ ڈاؤن نہیں کیا، ڈالر کو انہوں نے مہنگا نہیں ہونے دیا، اشیاء خورد و نوش کسی حد تک تھیں، یہ ان لوگوں نے قوم کے ساتھ خیانت کی ہے اور وہ اصل مجرم ہیں. اصل ہم لوگ ہیں کہ جو ہر چیز کو بے مہار بڑھا رہے ہیں. ابھی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، گیس مہنگی، ہر چیز جو لوگ معمولی عام آدمی کے استعمال کیا وہ اس کی دسترس سے آہستہ آہستہ باہر ہوتی جا رہی ہے. روپے کی قیمت اور زیادہ گرائیں گے یہ، جیسا شنید ہے کہ عالمی اداروں نے ان کے اوپر دباؤ رکھا ہوا ہے کہ آپ ڈالر کے مقابلے میں اور قیمت گرائیں، اور قیمت گرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی. دیوالیہ ملک کا، جب آپ کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی، کرنسی بے وقت ہو جائے گی، روپیہ بے ارزش ہو جائے گا. اب بوریاں بھر کے روپیہ لے کے جائیں گے اور تھیلے بھر کے سامان لے کر آئیں گے آپ. جن ملکوں کی کرنسی ڈاؤن ہے، جیسے ایران کی ہے یا چند اور افریقی ملکوں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہے، ایسے ہی بوری بھر کے رکشے کے اوپر بوری بھری ہوئی نوٹوں کی لے کے جاتے ہیں اور سائیکل پہ تھیلا سبزی کا لٹکا کے لے کر آتے ہیں. اتنا کرنسی میں اور اس میں توازن نامناسب ہو گیا ہے. یہی حال پاکستان کا بلا وجہ ہونے جا رہا ہے. ان ممالک کے اوپر پابندیاں ہیں، ان ممالک کے ساتھ دشمنیاں ہیں، ان ممالک کے ساتھ اور مسائل ہیں. پاکستان میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، یا شوقیہ ہے سب کچھ، چونکہ شوق حکومت، شوق اقتدار کچھ لوگوں نے پورا کرنا ہے، اور جنہوں نے شوق اقتدار پورا کرنا ہے انہیں ملک چلانا، قوم چلانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہیں، جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی لیکن اسے شوق پورا کرنا ہے، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا لیکن اس کو شوق پورا کرنا ہے، یہ بہت مہنگے شوق ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، جن کو جو کام نہیں آتا جب انہیں سونپ دی مملکت مہنگا پڑتا ہے، قوم کو مہنگا پڑتا ہے بہت، اور وہ مہنگا پڑ رہا ہے. ایک اور افسوسناک واقعہ جو گزشتہ ہفتہ پورا جاری رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے، وہ کشمیر اور غزہ میں یکساں طور پر بالکل مشابہت کے ساتھ ظلم ہے. ایک انداز سے دونوں سرزمینوں کے اوپر یلغار ہے. غزہ کے اوپر بھی اسرائیل نے بے رحمانہ بمباری شروع کی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہندوستانی افواج نے کشمیر کے اوپر آپریشن کے نام سے گھر گھر دعویٰ بولا ہوا ہے، اور نہ ناموس مسلمین کشمیر کی محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے ان کا، اور مسلسل ایک عذاب کی کیفیت ان کے لیے بنا دی گئی ہے. اور دعوے ان کے یہ ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شدت آئے گی، چونکہ اب کشمیریوں کے حق میں کوئی بولنے والا نہ عالمی ادارہ ہے اور نہ کوئی مسلمان. مسلمانوں نے جو بے غیرتی دکھائی ہے کشمیر کے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا ابوظہبی میں، اس میں انہوں نے ہندوستان کو، ہندوستان کی وزیر خارجہ کو باقاعدہ دعوت دی، اور اس نے آ کر اسلامی سربراہی کانفرنس میں آ کر تقریر کی اور پاکستان کی وہاں مذمت کی، پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا. اسلامی ملکوں نے بیٹھ کے اس کی تقریر سنی. خوب یہ حد ہے کشمیر کے متعلق مسلمانوں کی بے غیرتی کی، جس طرح فلسطین کے متعلق عربوں کی اور دیگر مسلم ممالک کی بے غیرتی ہے، جس کے نتیجے میں آج صورتحال یہ بنی ہے. غزہ پہ مسلسل بمباری ہے، غزہ کے اوپر حملے کی تیاریاں ہیں. وہ جو تحریک چلائی ہوئے ہیں بازگشت کی اور اپنی سرزمین پر واپسی کی تحریک، اس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. یہی حال مشابہ کشمیر کے اندر ہے کہ ہر روز کئی لاشیں انہیں اٹھانا پڑتی ہیں. لیکن یہ ظلم، ظاہر ہے ظلم کی حد ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ ہم ظالمین کو مہلت دیتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما. یہ چند دن مہلت ان کو اس لیے دی جاتی ہے کہ نصاب ظلم کا پورا ہو پھر اس کے بعد ان کے اوپر گرفت شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بے حساب اور بے حد موقع نہیں دیا جاتا ظلم کو، ایک انتہا ہے ظلم کی۔ اور اس وقت دونوں ملک کشمیر اور فلسطین میں جس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جلدی خدا کا عذاب اور اللہ کی گرفت ان دونوں کے اوپر شروع ہوگی اور یہ دونوں قومیں انشاءاللہ ان دونوں ظالم نظاموں سے نجات پائیں گی۔ ایک اور جو اہم عالمی دنیا میں اور مشرق وسطی کے حوالے سے پیش رفت ہے وہ یہ کہ امریکی کانگریس نے، پارلیمان نے باقاعدہ طور پر بل منظور کیا ہے کہ سعودی عرب کی امداد امریکہ بند کر رہا ہے یمن جنگ کے حوالے سے۔ یمن کی جنگ میں ابھی تک جتنی مدد کی امریکہ نے، اب باقاعدہ طور پر بل پاس ہوا ہے کہ یہ نہیں کریں گے۔ لیکن امریکہ کے اندر ایک بہت پیچیدہ شیطانی نظام قائم ہے، ان کے بلز اور بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی اصل جو ڈاکٹرائن ہے، جو ان کا منصوبہ ہے، اسٹریٹجی، وہ ایک ہی رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک بش آئے، ٹرمپ آئے، اوباما آئے، وہ ایک ہی رہتا ہے، تھوڑا سا اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ اصل جو کچھ چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، ٹرمپ اور بش مورہے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کانگریس ایک مثلا بل بناتی ہے تو پریزیڈنٹ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، پریزیڈنٹ ایک اقدام کرتا ہے، کانگریس اس کے اوپر کوئی بین لگا دیتی ہے، لیکن کام اپنا کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ابھی کانگریس نے اگر یمن کی امداد، یمن جنگ میں سعودیہ کی امداد کا بل پاس کر لیا ہے تو ایسے ہوگا نہیں کہ یہ نہیں دیں گے، چونکہ ٹرمپ نے کھل کے کہا ہوا ہے، جس طرح جس وقت سعودی عرب نے ترکی کے سفارت خانے میں، اپنے سفارت خانے میں جمال خاشق جی صحافی کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا، قتل کیا اور مسلح کیا، اس کو کاٹا، ٹکڑے کیے اس کی لاش کو پھر وہاں سے جا کر پھینکا، یہ سارا عمل ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا، ٹرمپ کو اس کی فلم دکھائی گئی اور اس نے نہیں دیکھی، یہ کہہ کر کہ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اتنی بے رحمانہ ہے یہ فلم۔ اور وہ الفاظ جو موت کے وقت خاشق جی بول رہا تھا اور ریکارڈ ہوئے ہیں، وہ اتنے بے رحمی کے ہیں کہ ٹرمپ جیسا ایک صفاق انسان بھی نہیں سن پا رہا اس کو، تو اس نے کہا میں نہیں سن سکتا، اتنی خوفناک ہے وہ فلم، ٹرمپ نے نہیں سنی نہ دیکھی ہے وہ۔ اسی موقع پر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جنایت کی ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو مفادات ہیں ہمارے سعودی عرب سے، وہ ہم قربان ایک صحافی پر نہیں کر سکتے، ہمارا بلینز ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب خریدتا ہے اور وہ سعودی عرب کے اوپر پابندیاں لگانا امریکی مفادات کے خلاف ہے اور نہیں لگائی انہوں نے۔ ابھی بھی یہ دنیا کو اپنی منافقت دکھانے کے لیے، چونکہ ایک طرف سے حقوق بشر کے حامی بنے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں حقوق بشر کے متعلق بیانیاں جاری کرتے رہتے ہیں، چائنا کے بارے میں، ایران کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، اور خود بشریت کے قتل عام میں اس وقت یمن کے اندر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ندامت سے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جنایت بر بشریت ہے یہ، اور اس میں حصہ نہ ڈالیں، لیکن برطانیہ اور امریکہ دونوں اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں سعودی عرب کے ہاتھ، ہر طرح کی اس کی مدد کر رہے ہیں، چونکہ ان کی فیکٹریاں اسی بنیاد پر چل رہی ہیں، ان کے بینک چل رہے ہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ یمنی بچوں کے قتل سے امریکہ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، برطانیہ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، یہ وہ منافق انسان ہیں اور ملک ہیں اور قومیں ہیں اور حکومتیں ہیں، صفاق بے رحم، کہ مسلمانوں کے خون سے ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ اس لیے کانگریس نے اگر بل پاس بھی کر لیا تو ٹرمپ اس کو لاگو نہیں کرے گا، چونکہ اس نے سعودی عرب سے، اس گائے سے آخری بوند نکالنی ہے اور وہ بھی دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. ابھی تازہ ترین جو اسلحے کی معاہدہ ہوا ہے بلینز ڈالر کا, سعودی عرب نے مزید اسلحہ امریکہ سے خریدنے کے لیے اقدام کیا ہے, تو وہ سب اسی قیمت پر ہے کہ اسے آگے جنگیں کروائی جائیں گی. عرب دنیا میں شدید کشمکش ہے, عرب آپس میں کافی الجھے ہوئے ہیں اس وقت, اور عرب ممالک میں آشفتگی بہت زیادہ ہے. الجزائر میں ایک جمہوری حکومت تھی بظاہر, لیکن ڈکٹیٹر ہی تھا. اس ڈکٹیٹر کی حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہوئے اور اس نے استعفیٰ دیا ہے, اور وہاں بھی حالات ناپائیدار ہیں. فوجی مداخلت بھی ہو رہی ہے, بیرونی دباؤ بھی اس کے اوپر ہے. بت فلیقہ جو ان کا پریزیڈنٹ ہے اس نے استعفیٰ دیا ہے, اور اب وزیراعظم کی وہاں پر کیبنٹ ہے, کام کر رہی ہے, نئے الیکشن ہوں گے. لیکن اس دوران الجزائر کافی آشفتگی کا شکار ہو گیا ہے. لیبیا میں خانہ جنگی پھر عروج پہ ہے اس وقت, اور لیبیا کے اندر مختلف طاقتور دھڑے مختلف ممالک کے حمایت یافتہ آپس میں ملک کے اوپر اور مختلف علاقوں میں قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں, اور ایک نئی لہر وہاں پر تشدد کی اور ابھری ہے اور اٹھی ہے جو آگے بڑھے گی. اسی طرح قطر جو سعودی عرب اور امارات ان دونوں کے ساتھ ایک ہاتھ سے مقابلے میں ایک لحاظ سے آ گیا ہے, اور انہوں نے قطر کو ختم کرنے کے لیے, قطر کے اقتدار کو کمزور کرنے کے لیے سعودی عرب اور امارات نے بہت سارے اقدامات کیے جو ناکام ہوئے, اور قطر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ان کے مقابلے میں آیا ہے. ایک تو 2022 میں ورلڈ کپ فٹ بال میچ مقابلے وہاں ہو رہے ہیں کہ جو قطر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور کامیابی ہے. ورلڈ کپ کرانا, فٹ بال ورلڈ کپ پوری دنیا کی ایک کھیلوں کی گیم کی دنیا کی سب سے بڑی رویداد, اولمپک سے بھی زیادہ بڑی رویداد فٹ بال میچ ہیں, اور یہ ایک چھوٹے سے ملک کو قطر جو پاکستان کے شہر ایک چھوٹے شہر جتنا ہے اس کو یہ ملا ہے, اور اس نے اپنے ملک کو تیار کیا ہوا ہے ورلڈ کپ کرانے کے لیے. ورلڈ کپ صرف ایک کھیل نہیں ہوتا بلکہ اس میں سیاست بھی ہوتی ہے, اس میں اقتصاد بھی ہوتی ہے, اس میں اکانومی بھی ہوتی ہے, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, ثقافت ہوتی ہے, ایک دنیا میں ایک مقام بن جاتا ہے اس ملک کا جو ورلڈ کپ مقابلے کروائے. دوسری طرف سے قطر نے خلیجی اور اسلامی ممالک کی کانفرنس بھی بلا رکھی ہے, جس میں مصر نے اور انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے, سعودی عرب نے, بحرین نے, کہ ہم اس میں شرکت نہیں کر رہے. ہر وہ میدان جہاں پر سعودی عرب قیادت اور لیڈرشپ عربوں کی لینا چاہتا ہے وہاں قطر اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح کی کشیدگی مصر کے اندر بھی موجود ہے. مصر میں بھی حالات مختلف پہلوؤں سے آشفتہ ہیں. ان موضوعات کو تفصیل کی ضرورت ہے, اس وقت امکان نہیں ہے کہ مصر کے اندر کیا ہو رہا ہے, تفصیل چاہیے, تجزیہ چاہیے. اسی طرح لیبیا میں یا دیگر عربی ملکوں میں, یہاں صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ ایک لہر دوبارہ پھر اٹھی ہے, تمام عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وہی شیطانی طاقتیں ہی ہوتی ہیں, وہ عربوں کو اس اتار چڑھاؤ کا شکار رکھتے ہیں تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں. ایک اہم ماجرا جو گزشتہ ہفتے ہوا ہے, اتفاق ہوا ہے, وہ ترکی میں اردوغان کے اوج کے بعد اس کی سیاسی ناکامی کا ایک مرحلہ شروع ہوا ہے. بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں جس میں تین بڑے شہر ترکی کے, ان میں اردوغان پارٹی کو شکست ہوئی ہے اور اس کے مخالف جیت گئے ہیں. یہ اس کے لیے اور باقی دنیا کے لیے بھی بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک اقتدار کے تقریباً ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ترکی کے ہو. ترکی بہت اہمیت والا ملک ہے ہر پہلو سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور اسٹریٹجک لحاظ سے، جغرافی لحاظ سے یہ بہت ہی اہمیت والا ملک ہے. ترکی ایک وزن ہے مسلمان ممالک میں بھی، اور یورپ کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک بنتا ہے، تعلق بنتا ہے، نیٹو کا عضو ہے. اور اردوغان نے اپنے مخصوص طرز کی سیاست اپنائی ہے، کسی حد تک کامیاب رہا ہے، لیکن اب ترکی میں ایک تو اقتصادی بھونچال شروع ہوا ہے، ایک ترکی کی کرنسی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی ہے، امریکہ نے پابندیاں لگانا شروع کی ہیں، کچھ ترکی کی اپنی جنگی خطے کے اندر عراق اور سوریہ میں مداخلت نے اس کے اقتدار کو کمزور کیا ہے، اور کرد تحریک زیادہ تقویت پا گئی ہے ترکی کے اندر باوجود اس کے کہ انہوں نے سرکوب کیا ہے ان کو. اس مجموعی صورتحال میں اردوغان کو الیکشن میں شکست کا سامنا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی مضبوط پوزیشن میں ہے، بلدیاتی انتخابات ہیں، خطرے کی گھنٹی ہے اس کے لیے، لیکن چونکہ چالاک انسان ہے، تیز انسان ہے، اب دیکھیں کہ وہ اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے. ترکی اور امریکہ میں ٹھنی ہوئی ہے چونکہ ترکی نے ہندوستان والی پالیسی اپنا لی ہے. انڈیا بھی ان تیز ممالک میں سے ہے جو موقعوں سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، برخلاف پاکستانیوں سے کہ پاکستانیوں کی حالت، پاکستانی حکمرانوں کی حالت اس نشے والی ہے، شرابی، شراب پی کے نشے میں گھر سے نکلا تو آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس کا پاؤں آیا تو وہ ویسے ڈگمگا رہا ہوتا ہے شرابی، کیلے کے چھلکے کے اوپر پھسلا، سلپ ہوا، گر گیا، چوٹ آئی، چند دن گھر میں لیٹا رہا، پھر نکلا دوبارہ گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے کے آگے پھر چھلکا پڑا ہوا ہے، تو وہ نشے میں تھا تو اس نے کہا کہ آج پھر گرنا پڑے گا ہمیں، چونکہ چھلکا جو پڑا ہوا ہے تو اس پہ دوبارہ گرنا پڑے گا. یہ پاکستانی حکمرانوں کی حالت ہے کہ جہاں چھلکا دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں گرنا، سلپ ہونا ضروری ہے. یہاں پر انڈیا ایسے نہیں ہے، انڈیا موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ہر طرح سے، ایک موقع پرست سیاست رکھتا ہے انڈیا. ترکی نے ابھی تقریباً انڈیا کے مشابہ سیاست اپنانا شروع کر دی ہے. انڈیا نے اپنے آپ کو کسی ایک طاقت کی گود میں نہیں بٹھایا، انڈیا نے اس طرح کے سیاست اپنائی ہے کہ امریکہ سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، یورپ سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، عربوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، اسرائیل سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، اسرائیل کے دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. اب انڈین سیاست دیکھیں آپ مکاری کی، کہ ایران کے ساتھ بھی اس کے اقتصادی بہترین تعلقات ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں. یہی ترکی نے ابھی اپنایا ہے کہ اصل ترکی امریکی بلاک ہے، نیٹو کا جز ہے، عضو ہے، باقاعدہ اہم اسٹریٹجک عضو ہے، لیکن روس سے اسلحہ خرید رہا ہے جس طرح انڈیا روسی اسلحہ خریدتا ہے، میگ طیارے. اسی طرح اس نے اپنا دفاعی نظام روس سے خریدا ہے. روسی دفاعی نظام امریکی جنگی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ابھی آزمائش بھی ہوا ہے سوریہ کے اندر، امریکی تہاجمی اسلحے سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے سوریہ کے اوپر، اور سوریہ نے روسی دفاعی نظام سے اس کو ناکام بنایا ہے. یعنی ایک ٹیسٹ بھی ہوا ہے میدانی، جس میں روسی دفاعی نظام کی برتری امریکی میزائل سسٹم کے اوپر ثابت ہوئی ہے. وہی دفاعی نظام جو سوریہ میں ٹیسٹ ہوا ہے ترکی نے خرید لیا ہے. وہ دفاعی نظام خریدا ہے جس پر امریکہ نے اپنے جو سپر ماڈرن طیارے ترکی کو بیچے تھے F-35، ان کی ڈیل کینسل کر دی ہے کہ ہم ترکی کو نہیں بھیجیں گے. اور اس وقت ترکی اور امریکہ کے درمیان آپس میں ٹھنی ہوئی ہے. سوریہ کے اندر بھی دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں مفادات ان کے. ترکی کردوں کا دشمن ہے، امریکہ کردوں کا حامی ہے. ایک اور وجہ دشمنی کی ان کی یہ ہے. اور اردوغان ہر وہ کارڈ کھیلتا ہے جو امریکہ کے خلاف ہو, اور دوسری طرف سے امریکہ سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے, معاہدہ بھی کرتا ہے. جب بہت ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو پھر جھک جاتا ہے, پھر جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تہاجم شروع کر دیتا ہے. جیسے امریکی پادری انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور امریکہ نے بہت جتن لگائی, نہیں چھوڑا. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا تو اس کو یک طرفہ طور پر چھوڑ دیا. اردوغان کی اس طرح کی سیاست ہے, یعنی شیر بھی ہے لومڑی بھی ہے. مکیاولی کی سیاسی اصولوں کے مطابق اٹالین جو گزرا ہے سیاسی امام مکیاولی, جس نے یہ سیاست جو آپ کے ملک میں ہو رہی ہے یہ اسی کی ہے بنائی ہوئی سیاست, کہ سیاست کس طرح ہوتی ہے. اس نے حکمرانوں کو کہا ہے کہ اخلاقیات حکمرانوں کی بڑی کمزوری ہوتے ہیں, اخلاقیات کو چھوڑ دو, ترک کر دو. اخلاق انسان کی کمزوری ہے کہ کسی جگہ مروت میں, کسی جگہ فلاں میں, یہ چھوڑ دو. آپ ہمیشہ اقتدار کو دیکھو, اقتدار کیا تقاضا رکھتا ہے. اور دو اس نے ماڈل دیے ہیں سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو, کہ دو نمونے, دو ماڈل اپنے سامنے رکھو. ایک شیر, شیر نہ بھیڑیا, ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی, کہ کہیں پہ بھیڑیے بن جاؤ, کہیں پہ لومڑی بن جاؤ. یعنی کہیں پہ مکر کرو, مکاری کرو, اور کہیں پہ درندے بن جاؤ. اردوغان ہو بہو یہی کام کر رہا ہے. کردوں کے اوپر اور سوریا کے اوپر درندگی دکھاتا ہے اور دوسروں کے سامنے لومڑی بن جاتا ہے. وہاں پر اس کی یہ سیاست ہے. وہ پورا مقلد ہے مکیاولی کا. یہ بھی ایک کشمکش ہے جو اس خطے کے اندر جاری ہے. اور بہت ہی افسوسناک ایک ماجرا جو گزشتہ ہفتے بھی اور کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے اور آگے بھی پیشن گوئیاں ہیں, جاری رہے گا. ایران کے اندر بہت ہی تباہ کن اور ویرانگر سیلاب, اتنی بارشیں شاید پوری تاریخ میں ایران میں نہیں ہوئیں جتنی ابھی ان چند ہفتوں سے مسلسل, اور تقریباً پورا ایران ہی سیلاب زدہ ہے, خصوصاً اس کے جنوبی جو حصے ہیں, خوزستان ہیں, لورستان ہیں, اور اس کے شہر مکمل طور پر روڈ انفراسٹرکچر سارا سیلاب کی تباہی میں آ گیا. بڑی مشکل سے انسانی جانیں بچائی جا رہی ہیں, کہیں پہ روڈ بلاسٹ کر کے, کہیں پہ ریلوے لائن بلاسٹ کر کے, کہیں پہ کوئی اور اس طرح پانی بارشیں ہیں, موسلا دہار, بہت منہ زور بارشیں ہیں, رکنے کا نام نہیں لیتیں, اور بارشوں پہ بارشیں, پہلی بارش ختم نہیں ہوتی, دوسری شروع ہو جاتی ہے. اور چونکہ خشک زمین تھی, صحرائی قسم کی زمین تھی, ریگستانی, وہاں بارشیں اتنی توقع نہیں ہے تاکہ بارشوں کے لیے کوئی انتظام ہو. جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی بند باندھے ہوئے ہیں جو سیلابی ریلوں کو روکتے ہیں, لیکن ایران میں ایسا انتظام نہیں تھا, چونکہ کبھی ایسی بارشیں ہوئی نہیں ہیں, موسم میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی, اب بے موسمی ہو رہی ہیں وہاں پر, اور اس وجہ سے کافی تباہی ہے. ابھی تک 70 افراد سیلاب کا نشانہ بن چکے ہیں, لیکن ملینز افراد بے گھر ہو گئے ہیں, جن کے شہر تباہ ہو گئے. مثلا مٹی جو سیلاب بہا کے لے کے شہروں میں اس نے جا کے سٹاک کر دی ہے, وہ 3-4 میٹر بلند مٹی ہے, گارا لوگوں کے گھروں کی بلندی سے بھی اوپر اس نے مٹی جا کر سیلاب نے شہروں کے اندر اور شہروں کے ارد گرد ڈال دیے. ایک بڑی ویرانگر تباہی وہاں پر ہے. پورا ایران, نوروز کے دن بھی تھے ان کے, ویسے نوروز عید کا دن ہوتا ہے لیکن انہی دنوں میں یہ بارشیں ہوئی ہیں. پورا ایران ان کی فورسز, افواج, ان کی سپاہ, بسیج, سب رہبر معظم سے لے کر نیچے تک جتنے ہیں سب اسی کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک انہوں نے کسی بیرونی امداد کا تقاضا نہیں کیا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جب پورا ملک سیلاب کی زد میں آ گیا ہو اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر متاثر ہو گیا ہو, راستے ان کے اور ہر چیز, ضرورت تو ہے, لیکن اب وہ خود بہتر سمجھتے ہیں, چونکہ وہاں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے بہت بڑی صلاحیت موجود ہے, تجربہ ان کے پاس بہت وسیع ہے. جتنی بحران کنٹرول کرنے کی مینجمنٹ ایران کے اندر ایڈوانس ہے، اتنی کسی ملک میں کم ہوگی، ہر طرح کا، زلزلے کے لیے ہو، جنگ کے لیے ہو، یا فورسز بنی ہوئی ہیں، تیاریاں کی ہوئی ہیں انہوں نے اور سنبھال رہے ہیں. ظاہر ہے اگر کسی اور جگہ یہ سیلاب ہوتا تو کہیں زیادہ تباہی مچا دیتا، وہاں بھی کافی تباہی ہو گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس باران کو باران رحمت میں تبدیل کرے، اور جو متاثرین سیلاب ہیں خداوند تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور لوگوں کو بھی خدا توفیق دے کہ سیلاب زدگان کی اور متاثرین کی مدد کر سکے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.